بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کی زبانی سورہ قاف کی ابتدائی 6 آیات کی تفسیر آپ گزشتہ کیسٹ میں سماعت فرما چکے ہیں. اس وقت آپ اگلی 9 آیات یعنی آیت نمبر 7-18 کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے. واضح رہے کہ یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 19 جون 1966 کی صبح کو مسجد مبارک میں دیا تھا. خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَذْكِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس کے اندر پہاڑ جمائے اور اس میں ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. سامان بصیرت اور یاد دہانی کے طور پر یا سبق آموزی کے طور پر ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا. اوپر سے جو سلسلہ کلام آ رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھیں. آغاز سورت کا اس طرح کیا گیا ہے کہ کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے زیادہ تعجب دو باتوں پر تھا. ایک تعجب تو انہیں اس پر تھا کہ ہماری ہی قوم کا ایک آدمی جو 40 برس تک بالکل خاموش زندگی بسر کرتا رہا، یکایک اس نے اٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. اور دوسرا تعجب ان کو اس بات پر ہوا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے وہ یہ تھی کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے اور اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہی کرو گے اور اس پر جزا اور سزا ہوگی. پہلی چیز کے متعلق فرمایا گیا کہ بل قرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم. قسم ہے اس قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خود انہی کی قوم میں سے ایک شخص ان کو متنبہ کرنے والا اور ان کو خبردار کرنے والا آ گیا. یعنی اس قرآن مجید کی قسم ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننے سے انکار ہے وہ کسی معقول بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کو تعجب اس بات پر ہو کہ انہی کے قوم کا ایک آدمی اٹھ کر ان کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے. حالانکہ یہ قرآن جو ہے اس کا مجید ہونا، اس کا عظیم و کریم ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے بھیجا. اور یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ انہی کی قوم کا ایک آدمی ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، بلکہ قابل تعجب بات اگر ہوتی تو وہ یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کرنے کا کوئی انتظام نہ کرتا، یا اپنے بندوں کو خبردار کرنے کے لیے ان کی جنس کے سوا کسی اور جنس کی کوئی مخلوق بھیج دیتا، کوئی فرشتہ کوئی جن بھیج دیتا. یا قابل تعجب بات ہوتی تو یہ ہوتی کہ عرب کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے چین کا ایک آدمی بھیج دیا جاتا، یہ بات تو تعجب کی قابل ہو سکتی تھی. لیکن یہ بات کہ انہی کی قوم کا ایک آدمی ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. کیونکہ ایک آدمی جب کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیے جائے اور وہ انہی کی قوم کا ہو تو اس قوم کے لوگ خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح سے اس آدمی کی زندگی سے وہ لوگ سبق لے سکتے ہیں, وہ آدمی ان میں گھل مل سکتا ہے, ان کو تعلیم دے سکتا ہے, تربیت دے سکتا ہے, ان کی ایک ایک کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے. تو قابل تعجب ہو سکتا تھا تو یہ ہو سکتا تھا کہ کسی اور قوم کا آدمی بھیج دیا جائے, یا یہ کہ غیر انسان کوئی فرشتہ کوئی جن بھیج دیا جاتا, یا قابل تعجب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا تو کر دیتا اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیتا مگر ان کی ہدایت کا کوئی انتظام نہ کرتا. اس کے بعد دوسری چیز جو ان کو جس پر ان کو تعجب تھا وہ آخرت کی زندگی ہے, دوبارہ انسان کا مرنے کے بعد اٹھنا. اس کے اوپر فرمایا کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا, یہ تو بالکل بعید الزقل بات ہے کہ ایسا ہو. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد علمنا ما تنقص الارض منها, ہم کو معلوم ہے زمین ان میں سے کیا کچھ کھاتی ہے, وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس ایک محفوظ رکھنے والی کتاب ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد ہمارے جسم کے اجزاء بکھر جائیں گے اور زمین کے مختلف چیزوں میں جا کر شامل ہو جائیں گے, کوئی کسی درخت کا جز بن جائے گا, کوئی کسی جانور کا جز بن جائے گا, کوئی کہیں جائے اڑ کر جائے گا اور کوئی کہیں, تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ کہاں جاتا ہے اور کس حال میں ہے, اور ہمارے پاس ایک رجسٹر موجود ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا اندراج ہے, پورا لکھا ہوا ہے کون سا ذرہ کس وقت کس جگہ ہے اور کہاں کس حال میں پڑا ہے, اور جس وقت ہمارا ایک اشارہ ہوگا ایک ایک ذرہ جمع کر کے اور پھر تمہارا جسم دوبارہ بنا دیا جائے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل دینے شروع کیے ہیں کہ آخرت کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے. پہلے فرمایا کہ کیا نظریں اٹھا کر انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا, کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے, کس طرح اس کو مزین کیا ہے, اور اس کے اندر کہیں کوئی دراڑ یا شگاف نہیں ہے. یعنی یہ آسمان, آسمان سے مراد یہ پورا عالم بالا ہے جس میں چاند اور سورج اور تارے یہ سب چمک رہے ہیں, تو اس کو کبھی آنکھیں کھول کر انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اتنی عظیم شان کائنات جو بنائی گئی ہے, یہ جس خدا نے یہ عظیم شان کائنات بنائی اس کی قدرت سے یہ کیسے بعید سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انہیں دوبارہ بنا. وہ مالا میر فروج, اور یہ عالم بالا جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے, کوئی شگاف نہیں ہے, ایک مسلسل کائنات ہے کہ جس کا سلسلہ کہیں ٹوٹتا نہیں. وہ پچھلی مرتبہ میں نے مثال دے کر بھی بتایا تھا کہ موجودہ جو ریڈیو ایسٹرانومی ہے اس کے اندر جو مشاہدات کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بعید ترین ایک کہکشاں علم میں لوگوں کی آئی ہے, جو جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس وقت جو اس کی شعائیں اس زمین پر پہنچ رہی ہیں وہ 4 ارب سال سے بھی زیادہ مدت پہلے اس کہکشاں میں سے چلی تھی, اور یہ اندازہ کیجئے کہ 186,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے روشنی کی, اور اس رفتار سے چل کر 4 ارب سال سے زیادہ مدت گزری ہے ان شعاؤں کو چلے ہوئے, اور اب ہماری زمین پر وہ پہنچ رہی ہیں. تو یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اتنے بعید فاصلے سے اس زمین تک جتنی کائنات ہے وہ مسلسل چل رہی ہے. اگر کہیں کوئی دراڑ ہوتی تو یہ شعائیں کیسے پہنچ سکتی ہیں, جیسے مثلا اگر ورسک سے لاہور تک کہیں کسی جگہ بیچ میں تار ٹوٹا ہوا تو یہاں کیسے بجلی پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی عظیم شان کائنات اور اس کے اندر کہیں کوئی دراڑ پڑی ہوئی نہیں ہے, کہیں سے یہ ٹوٹی ہوئی نہیں, کہیں سے شکستہ نہیں, تو جس خدا نے یہ زبردست اور اتنی چست اور اتنی مضبوط بندش کے ساتھ یہ ساری کائنات بنائی ہے, اس خدا کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا. اب اس کے بعد آگے اس کا سلسلہ چلتا ہے کہ والارض مددناها, اور زمین کو ہم نے پھیلایا, والقینا فیہا رواسیا, اور اس کے اندر پہاڑ جمائے, وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج, اور اس زمین کے اندر طرح طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. یہ بصیرت کا سامان ہے اور سبق دینے والی چیزیں ہر اس بندے کے لیے, لکل عبد منیب, جو رجوع کرنے والا, یعنی جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو, وہ اگر دیکھے اس زمین کو اور اس کے اوپر غور کرے کہ اس کے اندر کس طرح سے یہ نباتات اگی ہیں, تو اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس خدا نے یہ عظیم شان زمین بنائی ہے اور جس خدا نے اس زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ اس کے اندر یہ نباتات پیدا ہو, اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام. یعنی یہ زمین اگر کوئی شخص اس کے اوپر غور کرے تو اس کو اندازہ ہو کہ اس زمین کو نباتات کے قابل بنانا کوئی مذاق نہیں, کوئی کھیل. اس زمین کو ایک خاص فاصلے پر سورج سے رکھا گیا ہے, اگر اس فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہوتا تو یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی زندگی ہوتی, اس خاص فاصلے سے کم فاصلہ رکھا جاتا تو یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی زندگی ہوتی. ایک ٹھیک اندازے کے مطابق اس کو ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ یہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے اس کے اندر ہر قسم کی زندگی پیدا ہونے کا امکان ہے. اسی طرح سے زمین کے اوپر اگر ہوا نہ چھائی جاتی تو یہاں کسی قسم کی زندگی ممکن نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک ہوا کا کرا 500 میل کی تک پھیلا دیا ہے. اس ہوا کے کرے کی وجہ سے یہ محفوظ ہے, اس ہوا کے کرے کی وجہ سے یہ جو شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے ہر وقت وہ اس زمین تک پہنچنے سے پہلے جل جاتے ہیں, ورنہ اگر کوئی اس طرح کا لحاظ اڑایا نہ جاتا ہوا کا اس زمین کے اوپر تو یہاں کسی زندگی کے ہونے کا امکان نہیں. پھر اسی ہوا کے ذریعے سے یہ سانس لینے کے قابل ہوتی ہے یہاں مخلوق, خواہ نباتات ہوں اور خواہ حیوانات ہوں, سب کو سانس کی ضرورت ہے, وہ ہوا کے بغیر ممکن نہیں. اسی ہوا کی وجہ سے یہاں موسموں کے تغیرات ہوتے ہیں, یہاں بارشیں ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی کا انتظام کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ایک تہ بچھا دی ایسے مادوں کی جن کی وجہ سے یہاں نباتات پیدا ہونی ممکن ہوئی, ورنہ اسی زمین کے اوپر ایسے خطے بھی ہیں کہ جن کے اوپر لاکھ آپ پانی برسایا کریں اور لاکھ نہریں اس کے اوپر جاری کر دیا کریں, کسی قسم کی نباتات وہاں نہیں اٹھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ جس نے زمین کے اوپر ایسی ایک تہ بچھا دی اس طرح کے مادوں کی جن کے اندر نباتات اگ سکتی ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر اگر کوئی غور کرے اور جتنا زیادہ غور کرے اتنا زیادہ اس کو یہ سبق ملتا چلا جائے گا کہ جو خدا اتنا زبردست حکیم ہے اور جو خدا اتنا زبردست قادر ہے کہ جس نے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ یہاں کسی قسم کی زندگی ہو سکے, اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی وہ نہیں دے سکتا, یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں. یہ زمین بالکل جامد مادوں پر مشتمل ہے, ان جامد مادوں کے اندر کوئی زندگی نہیں. تمام حیوانات اور نباتات ان سب کے جسم کے جو اجزاء ہیں ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے, ان میں سے کسی کے اندر کوئی زندگی نہیں, خواہ وہ کیلشیم ہو اور خواہ وہ لوہا ہو اور خواہ گندک ہو, خواہ کوئی چیز ہو, جتنے مادوں سے یہ نباتات اور حیوانات کے جسم بنے ان میں سے کسی کے اندر بجائے خود کوئی زندگی نہیں. پانی کے اندر کوئی زندگی نہیں, پانی اور ان بے جان مادوں کو ملا کر زندہ ہستیاں کو جس خدا نے پیدا کر دیا اور روز پیدا کر, روز نباتات اگا رہا ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, روز حیوانات پیدا کر رہا ہے انہیں بے جان مادوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ ہمارے اس جسم میں سے جان نکلنے کے بعد پھر اس کے اندر جان نہیں ڈالی جا سکتی, یہ وجود جہالت کی اور کیا. یہ ان چیزوں سے سبق لیتے ہیں اور بصیرت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو رجوع کر رہے ہیں. ایک وہ آدمی ہے جو حق کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو, جس نے قسم کھا لی ہو کہ مجھے اور سب کچھ ماننا ہے مگر آپ نہیں مانا, اس کا کوئی علاج نہیں. لیکن جو آدمی باطل سے حق کی طرف پلٹنے والا ہے اس کے لیے یہ سب بصیرت کا سامان ہے, اس کے لیے اس کے اندر سبق ہے, وہ آنکھیں کھول کر دیکھے تو اس کو سبق مل جائے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهَا جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ. اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی, برکت والا پانی. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کیے اور فصل کے غلے پیدا کیے اور ایسے کھجور کے درخت پیدا کیے جو بلند و بالا ہیں اور جن کے اندر تہ بر تہ چڑھے ہوئے خوشے پیدا ہوتے ہیں. رزق لے لے گا بندوں کے رزق کے لیے. اب یہاں بھی دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور پانی ایسا برسایا جو برکت والا. اس پانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ سمندروں کی شکل میں اسی زمین کے اوپر فراہم کر. اس عظیم شان ذخیرے کے اوپر حرارت ڈالی جس کی سورج کی حرارت کی وجہ سے اس کے اندر سے بخارات اٹھتے ہیں, ہواؤں کے ذریعے سے وہ بخارات زمین کے اوپر پھیلتے ہیں. پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ کسی ایک جگہ یہ سارے کے سارے نہیں برس جاتے بلکہ ایک سلسلے سے پوری زمین کے اوپر اس کو پھیلایا جاتا ہے, اور جس جس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھ دیا ہے کہ یہاں اتنا پانی برسے, ان بادلوں سے اس علاقے میں اتنا ہی پانی برستا ہے. یہاں تک کہ سالہ سال تک آپ دیکھیں گے, صدیوں تک آپ دیکھیں گے کہ اوسط بارش کا مختلف علاقوں کے لیے جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے وہ مسلسل ایک ترتیب کے ساتھ وہ چلتا جاتا ہے. یہ کون ہے, اتنا عظیم الشان انتظام کس نے کیا, اور اتنا عظیم الشان انتظام جس ہستی نے کیا ہے اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکے گا, یہ کس قسم کی جات ہے؟ یعنی ایک آدمی اول تو اس پانی کی پیدائش کے اوپر غور کرے, آکسیجن اور ہائیڈروجن ملنے سے کہتے ہیں کہ پانی بنتا ہے, وہ کس نے اتنی عظیم الشان لیبورٹری بنائی تھی کہ جس کے اندر آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر اور ایک خاص تناسب کے ساتھ مل کر پانی پیدا کر دیں, اور اس کے بعد وہ کیا ہو گیا کہ اب دوبارہ نہیں بنتا وہ؟ ایک مرتبہ تو پوری زمین کے اوپر اتنا پانی پیدا کر دیا گیا, اتنے بڑے پیمانے پر یہ دونوں گیسیں ملائی گئی کہ اتنا پانی بن گیا, لیکن اب اس کے بعد یہ نہیں ہوتا. ہائیڈروجن بھی موجود ہے دنیا میں, آکسیجن بھی موجود ہے, پھر ایسا کوئی طوفان عظیم برپا نہیں ہوتا کہ یہ باقی جو خشک زمین پڑی ہوئی ہے یہ بھی سمندر بن جائے. کس نے یہ عظیم شان انتظام کیا؟ اور اس کے بعد پھر اس پانی کے زمین کے اوپر پھیلانے کا ایک خاص انتظام, اسی پانی کو یہ جو بخارات کی شکل میں آتا ہے اسی پانی کو لے جا کر پہاڑوں کے اوپر جمانے کا انتظام, تاکہ وہاں اس زمانے میں جبکہ بارشیں نہ ہو تب بھی وہاں برفیں پگھل پگھل کر دریا جاری رہیں. یہ عظیم الشان انتظام جس ہستی نے کیا ہے. اور پھر آگے چل کر فرمایا کہ رزق لے لے گا, یہ بندوں کے رزق کا سامان کیا. معلوم ہوا کہ حکمت کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا ہے, الٹپ نہیں ہو گیا جیسا کہ آج کل کے احمق سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ الٹپ ہو گیا, یوں ہی اتفاقاً ہو گیا. اتفاقاً کیسے ہو گیا؟ کوئی ہستی ایسی تھی کہ جس نے ایک طرف یہ زندہ ہستیاں پیدا کی جو حیوانات اور انسان کی شکل میں ہیں, اور دوسری طرف ان کے رزق کا انتظام کیا اس زمین کے اوپر, اس کس طرح کی چیزیں پیدا کی کہ جو ان کے رزق کا ذریعہ بن سکیں. اور ہر ایک قسم کے حیوان کے لیے الگ قسم کا رزق ہے, ہر ایک قسم کا حیوان کا میدا جیسا بنایا ہے اسی کی مناسبت سے ویسے ہی رزق اس کی زمین کے اوپر پیدا کر کے رکھ دیا. شیر کو اگر وہ غذا دے دی جائے جو بکری کو دی جاتی ہے تو شیر چار دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا. شیر کا میدا جیسا ہے ویسی غذا اس کے لیے فراہم کر کے رکھی ہے, اور بکری کا میدا جیسا ہے ویسی غذا اس کے لیے فراہم کر کے رکھی ہے, اور دونوں کو برابر رزق ملتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس خدا کی حکمت کا یہ حال ہے کہ اس نے یہ عظیم الشان انتظام کیا ہے, اور جس خدا کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس نے اس زمین کے اوپر یہ کچھ پانی کا انتظام کیا, اور یہ کچھ نباتات کی پیدائش کا انتظام کیا, اور یہ کچھ حیوانوں کے رزق کا انتظام کیا, اس خدا کے متعلق تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ذرا آلے کے ایک مرتبہ پہلے بنا چکا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور اس پانی کے ذریعے سے ہم ایک مردہ پڑے ہوئے علاقے کو زندگی دیتے ہیں. كَذَلِكَ الْخُرُوج, اسی طرح تمہارا نکلنا بھی ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تم دیکھتے ہو ایک علاقہ سونا پڑا ہوا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے, وہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں, گویا کہ ایک زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی, اور ادھر بارش ہوئی اور تھوڑی دیر میں وہاں سے نباتات کی کوپلیں پھوٹنی شروع ہو جاتی, فوراً گھاس کی کوپلیں آہستہ آہستہ پھوٹنی شروع ہو جاتی, تھوڑی دیر نہیں گزرتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح سے یہ مردہ زمین ہمارے پانی برسانے سے اس کے اندر سے زندگی کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں اور نباتات کی کوپلیں نکلنی شروع ہوتی ہیں, اسی طرح سے جب ہمارا ایک اشارہ ہوگا تو تم بھی زمین سے نکل پڑے ہو. اس کیفیت کو آپ لوگ یہاں اتنا محسوس نہیں کر سکتے جتنا کہ عرب میں جا کر آدمی محسوس کرتا ہے. عرب میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلسل پانچ پانچ برس بارش نہیں ہوتی, بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانچ برس سے بھی زیادہ مدت گزر جاتی ہے, سات سات آٹھ آٹھ برس ہو جاتے ہیں کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں ٹپکتا. اور اس دوران بڑے زور کی دھوپ کی وجہ سے تپتا ہے, بعض اوقات 124 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے پارا. ظاہر بات ہے کہ اتنی مدت تک نباتات کی جڑیں ریت کے کی تہوں میں زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح سے اتنی مدت تک بغیر پانی کے اور اس قدر سخت گرمی کے اندر یہ حشرات الارض جو ہیں یہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اس کے بعد انہی صحراؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بارش ہوئی اور بارش ہوتے ہی نباتات کی کوپلے نکلنی شروع ہوتی ہیں, اور بارش ہوتے ہی طرح طرح کے حشرات الارض زمین کے اندر سے نکلنے شروع ہوتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پانی جب گرتا ہے تب وہ مری ہوئی جڑیں دوبارہ زندہ ہوتی ہیں, اور وہ حشرات الارض جو وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کی جو خاک وہاں پڑی ہوئی ہے اس خاک کو پانی ملتے ہی اس کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے. اسی کو مثال میں اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے دن ہوتا رہتا ہے. تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ مری ہوئی چیزیں کیسے زندہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کر رہا ہے, اور اس کے بعد تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم زمین سے نہیں نکل سکو گے. اللہ کا ایک حکم بالکل اس کے لیے کافی ہے, جس وقت اشارہ ہو اسی وقت تم زمین سے اسی طرح نکل کھڑے ہو گے جیسا کہ یہ نباتاتی کوپلے نکلتے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور اصحاب الرس نے اور ثمود اور عاد اور فرعون نے واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے واصحاب الایکہ اور ایکہ کے لوگوں نے وقوم تبع اور تبع کی قوم نے جھٹلایا تھا. کل کذب الرسل, ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق کا وعید, پھر وہ میری وعید کے مستحق. وعید کہتے ہیں اس وعدے کو جو کسی کو سزا دینے کے لیے کیا جائے. وعد کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی اچھا وعدہ کرنے کو, اور وعید کہتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی برائی کرنے کے لیے, کسی کو عذاب یا تکلیف یا نقصان پہنچانے کے لیے جو دھمکی دی جائے اس کو وعید کہتے ہیں. تو وہ میری دھمکی کے مستحق. اوپر کا سلسلہ بیان نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ رسولوں کو جھٹلانے سے مراد رسولوں کی اس خبر کو کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے, اس کو جھٹلا, کیونکہ سلسلہ بیان یہی چلا آ رہا ہے اوپر سے اور آگے بھی پھر یہی سلسلہ بیان چلتا ہے. تو بیچ میں رسولوں کے جھٹلانے کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس خبر کو تم لوگ جھٹلا رہے ہو, اسی طرح سے اس سے پہلے یہ جو قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی, ان کے رسولوں نے جب ان کو خبر دی تھی کہ تم مرنے کے بعد اٹھو گے تو انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا. کل کذب الرسول, ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کی اس بات کو جھٹلایا. بحق کا وعید, پھر وہ مستحق ہوئے وعید. اب یہاں جن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک قوم نوح ہے جو عراق میں آباد تھی, اور تمام اہل عرب اس بات کو جانتے تھے کہ ہم انہی کی اولاد ہیں. وہ اصحاب الرس, اصحاب الرس خود عرب کی ایک قوم تھی, عربی میں گزری تھی, جس نے اپنے رسول کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور اسی کنویں کے اندر ان کا انتقال ہوا. تیسرے ثمود, یہ مدینے کے شمال میں اب بھی وہ علاقہ موجود ہے اور ان کی وہ عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر بنائی تھی. چوتھے عاد کا ذکر کیا گیا ہے جو عربی کی ایک قوم تھی اور جنوب عرب میں آباد تھی. آج تک بھی عرب میں عاد کی اس قدر شہرت ہے کہ صحرائی علاقوں میں اگر آدمی جائے اور دور سے کوئی پتھر اس طرح سے چنے ہوئے نظر آئیں جیسے کوئی عمارت بنی ہوئی ہے تو لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ یہ عاد کے زمانے کی عمارت ہے. گویا کہ عرب کی مشہور ترین قوم ہے جس کے افسانے آج تک بھی عرب میں موجود ہیں. وہ فرعون، اور فرعون نے جھٹلایا، یہاں فرعون کی قوم کا ذکر نہیں کیا گیا، فرعون نے جھٹلایا کہا، اس وجہ سے کہ ایک شخص پوری قوم کے اوپر اس طرح سے حاوی تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائے تو پوری قوم مشرق کی طرف جاتی تھی اور مغرب کی طرف جائے تو مغرب کی طرف جاتی تھی. جو کچھ وہ کرتا تھا وہ پوری قوم چاروں ناچار اس کو کرنے پر مجبور. تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ قوم فرعون کہا جاتا، فرعون کا، فرعون نے جھٹلایا، اس کے معنی ہے کہ پوری قوم نے اس کی جھٹلایا. وہ اخوان و لوط، اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا. لوط کے بھائیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس قوم کے اندر حضرت لوط علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے اس قوم کے لوگوں نے جھٹلایا. وہ اصحاب الایکا، اصحاب الایکا بھی عرب کی ایک قوم تھی، شمالی عرب کی، تبوک جس علاقے اس زمانے میں مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تبوک کہلاتا تھا، قدیم زمانے میں اسی علاقے کو ایکا کہتے تھے. وہ یہاں کی بھی ایک قوم تھی جو جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور وہ بھی تباہ ہوئی. وہ قوم تبا، تبا یمن کی ایک قوم تھی، تبا یمن کے فرما رواؤں کا نام تھا، جیسے کہ نظام دکن کے فرما رواؤں کا نام ہے، اسی طرح سے تبا کہلاتے تھے یمن کے وہ فرما رواؤں. تو ان کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا. اب یہ ساری قومیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ عرب اور اس سے متصل کے علاقوں میں آباد تھیں، جن سے عرب کے لوگ خوب اچھی طرح واقف ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم پچھلی تاریخ کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھو، کیا کوئی قوم ایسی گزری ہے کہ جس نے آخرت کو جھٹلایا ہو اور اس کے بعد پھر وہ تباہی سے دوچار نہ ہو. یعنی آخرت کو جھٹلانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک قوم کے اخلاق اور فسائل بگڑے. جب کبھی انسان اس بات سے غافل ہوگا کہ مجھے کسی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اخلاق اور معاملات کبھی درست رہ جائیں، اس کا امکان نہیں ہے. آپ خود اندازہ کیجئے، مثلا کوئی شخص اپنی دکان پر کسی آدمی کو اگر بٹھا دے اور اس آدمی کو اپنی جگہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا، میری دکان کا مالک ایسا آنکھ کا اندھا گاٹ کا پورا ہے کہ یہ کبھی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میں اس دکان میں کس طرح سے کام کر رہا ہوں، کبھی مجھ سے حساب نہیں لے گا، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گا کہ میں یہاں کیا لا رہا ہوں، کیا نکال رہا ہوں، اس آمدنی کو کیا کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص کیسے ایمانداری سے اس دکان کو چلا. ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسا دیا، یہ عظیم الشان زمین اس کے حوالے کی، اس کے اوپر بے شک بے شمار سر و سامان اس کے اختیار میں دیا، بہت سے انسانوں کے اوپر اس کو قابو دیا، زمین کے اندر اس کو اختیارات اور طاقتیں عطا کی، ہر طرح کا مال عطا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی نہ پوچھے کہ تو یہاں کیا کرتا رہا. اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے کبھی حساب نہیں دینا، کبھی جواب دہی نہیں کرنی، کسی کے سامنے میں ریسپانسیبل نہیں ہوں، کسی کے سامنے مجھے حساب نہیں دینا ہے، اس کے بعد وہ بگڑے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اب جبکہ قومیں کی قومیں ایسی ہوں کہ جن کو یہ یقین ہو کہ ہمیں کسی کو حساب نہیں دینا ہے، ہمارے اوپر اگر گرفت ہے تو صرف اس پولیس کی ہے کہ جو اگر دیکھ لے تو پکڑے جائیں گے، یا کوئی ایسی طاقت اگر ہم حد سے زیادہ بڑھے تو لڑائی چھڑ جائے گی اور اس سے ہمارے اوپر آفت آئے گی، اس طرح کی رکاوٹیں تو ان کو قابو میں رکھنے والی ہوں، لیکن یہ بات کہ ہمیں کبھی اپنے خدا کو جا کر حساب دینا ہے یہ ان کے دماغ سے بالکل نکل جائے، وہ بگڑے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ اپنی تاریخ کو، اپنے ہی ملک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، تمہارے ہی ملک کے اندر یہ قومیں گزری ہیں، ان ساری قوموں کے اندر رسول آئے اور انہوں نے آ کر ان کو، قوموں میں رسول آئے اور ان میں سے ہر ایک قوم کو اس کے رسول نے خبردار کیا کہ تم اس دنیا میں شکر بے مہار نہیں ہو، اس دنیا میں تم یوں ہی چھوڑ نہیں دیے گئے ہو، تمہیں اپنے خدا کے سامنے ایک مرتبہ اٹھ کر جانا ہے اور جا کر حساب دینا ہے. ان ساری قوموں نے جھٹلایا، یہ ساری قومیں بگڑی، یہ ساری قومیں آخر کار تباہ ہوئی، کیا تمہیں اس سے سبق نہیں ملتا؟ یعنی پہلی جو دلیلیں تھیں وہ امکان آخرت کی تھی، ان کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ آخرت نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ دلیل جو ہے یہ اپنی دلیل کی تاریخی استدلال ہے یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کو جھٹلانے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوا ہے.
اب اس کے بعد ایک آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز ممکن بھی ہے اور دوسری طرف یہ دیکھتا ہے کہ اس چیز کا انکار جب کبھی کیا گیا وہ تباہی کا موجب ہوا, تو آپ کے آپ عقل یہ کہتی ہے کہ ایسی چیز یقیناً ہونی چاہیے اور اس چیز کا آدمی کو قائل ہونا چاہیے. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی نفس من خلق جدید, تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز تھے؟ بل ہم فی نفس من خلق جدید, بلکہ یہ لوگ دراصل نئے سرے سے پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں. یہاں بھی ایک خلا ہے, جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ بل قرآن مجید اور بل عجیبو کے درمیان ایک خلا ہے جو بات کے فکرے پر غور کرنے سے خود بھر جاتا ہے. اس طرح یہاں بھی ایک خلا ہے بل افعینا بالخلق الاول اور بل ہم فی نفس جدید کے درمیان. یعنی پہلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا ہم عاجز تھے, اس کے بعد یہ فرمانا کہ بل ہم فی نفس من خلق جدید, بلکہ یہ جدید نئے سرے سے پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں ہیں. اس کے بیچ میں خود بخود یہ فقرہ نکلتا ہے کہ یہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ پہلے مرتبہ پیدا کرنے سے ہم عاجز نہیں تھے, بلکہ ان کو شک اگر ہے تو اس بارے میں کہ دوبارہ ہم پیدا کریں نئے سرے سے پیدا کریں. یعنی اس سے بڑی کوئی حماقت کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نے مثلا ایک مکان بنایا, بڑا عظیم شان مکان بنایا, آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ مکان اس آدمی نے بنایا تھا. اس کے بعد جب وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو توڑنے کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہی مکان بنا سکتا ہوں, تو آپ یہ کہے کہ نہیں, اس کو توڑنے کے بعد تو اس کو نہیں بنا سکتا. اس سے بڑھ کر احمقانہ بات اور جاہلانہ بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ ایک کام کو کر سکتا ہے, آپ مانتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے اور اس نے کیا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے, اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ دوبارہ اس کام کو نہیں کرتا. اگر ناممکن تھا تو پہلی مرتبہ کرنا ناممکن, پہلی مرتبہ جب وہ کیا گیا اور ہو گیا تو اس کے بعد دوسری مرتبہ نہ ہونا کیسے ناممکن. یہاں یہ استدلال کیا گیا ہے کہ کیا ہم عاجز تھے پہلی پیدائش سے. اب پہلی پیدائش سے عاجز تھے کا سوال صرف اسی لحاظ سے نہیں کیا گیا کہ دنیا کی دوسری چیزوں کو پیدا کیا, نہیں, خود تم کو بھی تو پیدا کیا. یعنی ہر آدمی خود بھی مخاطب ہے کہ کیا ہم تجھ کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز تھے. ظاہر بات ہے کہ عاجز نہیں تھے, تیرا موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ عاجز نہیں تھا وہ خدا جس نے تجھے پیدا کیا. اب اس کے بعد, اور یہ آدمی ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی اس کو مانے گا, بجز ان لوگوں کے جیسے سرے سے خدا کو نہیں مانتے, باقی جو لوگ بھی خدا کو ماننے والے ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں, خواہ وہ مشرکین ہوں اور خواہ وہ واحدین ہوں, سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا اور اس کا ان ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے. جب یہ مانتے ہو اس کے بعد پھر کیوں شک ہے اس بارے میں کہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے؟ یہاں تک استدلال ہے آخرت کے امکان اور اس کے وقوع. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے دلوں میں جو وسوسہ آتا ہے اس تک سے ہم واقف ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, جبکہ دو متلقی کے معنی قریب قریب وہ ہیں جو ریسیور کے بولے جاتے ہیں, آفیشل ریسیور. یتلقی المتلقیان, جبکہ عکس کرنے والے یعنی وہ کاتب کے جو ہر بات جو نکلتی ہے اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں, تو وہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے نوٹ کر رہے ہیں ہر چیز. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب, آدمی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک نگراں ہے جو حاضر ہے اس کو نوٹ کرنے. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو آخرت کے امکان کے دلائل تھے وہ ہم نے بیان کر دیے, جو اس کے وقوع کے دلائل تھے وہ ہم نے بیان کر دیے, اس کی ضرورت کیا ہے وہ ہم نے بیان کر دی. اب اس کے بعد اگر تم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت نہیں ہوتی. یعنی بسا اوقات ایک آدمی اپنی جگہ یہ حماقت کرتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز کے وجود کا میں نے انکار کر دیا گویا کہ وہ نہیں, حالانکہ اس کے انکار کرنے سے لازم نہیں آتا کہ ایک چیز غیر موجود ہو. آپ آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ یہ پنکھا موجود نہیں ہے تو یہ پنکھا غائب نہیں ہو جائے گا, پنکھا تو اپنی جگہ ہے موجود. آپ کے انکار کر دینے سے پنکھے کی ہستی تو ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, واقعات اور حقائق یہ ہیں, ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے دلوں میں جو خیال آتے ہیں ان تک سے ہم واقف ہیں, تمہاری رگے گردن سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں, ہم کوئی تمہارا فعل ہم سے چھپا ہوا نہیں. اور اس کے بعد ہم نے دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں ہر ایک آدمی کے دائیں اور بائیں, جو بیٹھ کر ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کیا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے. کوئی لفظ تمہارے زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک نگہبان ایسا موجود ہے کہ جو نوٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ تمہارے تم نے کیا کہا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتے بالکل آدمی کی طرح آدمی کی شکل میں ایک اس کندھے کے اوپر ایک اس کندھے پر بیٹھا ہو اور ایک کاغذ کا ہے کہ ایک نوٹ بک ہو جس کے اوپر قلم سے وہ لکھ رہا ہو. یہ اگر کوئی شخص اپنے دماغ میں سوچے تو یہ اس کی حماقت ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس طرح سے نوٹ کر رہے ہیں اس کو کوئی انسان نہیں جانتا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ایک نمونہ ہے اسی کی قدرت کا کہ اس نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر بیٹھا ہو یہ ہر وقت ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے. کچھ نہیں معلوم کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس صفحہ ہستی کے اوپر کہاں کہاں وہ سب ہو رہا ہے اور اس کا پورا ریکارڈ تیار. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کام کے اوپر مامور ہیں کہ اس پورے ریکارڈ کو محفوظ رکھیں, پوری تصویریں آدمی کی محفوظ ہوں, جو کچھ وہ کرتا رہا ہے. اگر کوئی سے چوری کر رہا ہے تو جس وقت وہ چلا ہے اپنے گھر سے اس وقت سے لے کر جہاں اس نے چوری کی ہے ایک ایک چیز کے اوپر اس کی تصویر ممکن ہے کہ تب ہو جس کو آج ہم نہیں جان سکتے. یہ فوٹوگرافی سے پہلے ہم کب جانتے تھے جس طرح سے حق سب ہوا کرتے, لیکن نہایت کروڈ فارم میں یہ فوٹوگرافی آئی ہے تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے حق سب ہو جایا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ آدمی کے تمام افعال اس کی حرکات اور سکنات ان کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے, اس کے تمام اقوال کا ریکارڈ محفوظ ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا تم کو دوبارہ کھڑا کرے گا اور پورا کا پورا نقشہ دکھا دے گا کہ یہ کام تم نے, تمہاری زندگی کا پورا فلم سامنے آ جائے گا کہ یہاں تم گئے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ ہاں یہ تمہاری تصویر موجود ہے, تمہاری اپنی آواز, تمہارے اپنے الفاظ تم کو سنا. تو تم اپنی جگہ اگر اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ ہم اس زمین کے اوپر بالکل جانور کی طرح شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیے گئے, تو اس سے یہ امر واقعہ نہیں بدل سکتا کہ تم جواب دہ ہو. یہ امر واقعہ نہیں بدل سکتا کہ تمہارا خدا براہ راست بھی جانتا ہے, تمہارا ریکارڈ بھی اس نے تیار کرا. اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ وہ وہاں آخرت میں عدالت کی ساری شرائط پوری کرے. اگرچہ براہ راست اللہ تعالیٰ خود بھی جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا آپ کے اعمال اور کیا آپ کے اقوال ہیں, لیکن اپنے ذاتی علم کی بنا پر شاہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے دیتا. نہیں, ریکارڈ پورا تیار کرائے گا اور گواہیاں پیش کرائے گا اور عدالت میں پورا پورا ثبوت دے گا. وہاں کوئی سیفٹی آرڈیننس اور ڈیفنس پاکستان اور رولز نہیں ہے کہ آدمی کو پکڑا اور بند کر دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ایسے ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر سزا نہیں دے گا بلکہ پورا ریکارڈ محفوظ کرائے. اور دو گواہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تلقل متلقیان عن الیمان یمین والے عن الشمال, دو گواہ مقرر کر رکھے ہیں کہ جو برابر نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک بات کو ایک ایک فعل, تاکہ اگر ایک گواہ کی بات کو آپ جھٹلائیں تو وہ دوسرا گواہ آ کر اس کی تصدیق اور پہنچے. دو ریکارڈ تیار ہیں, ایک ریکارڈ نہیں دو ریکارڈ تیار ہیں اور دونوں کے دونوں لا کر سامنے رکھیے. یہ صرف یہ احساس دلانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے یہ سمجھ لینے سے کہ تم جواب دہ نہیں ہو اور تمہیں کہیں حساب نہیں دینا ہے, یہ واقعات نہیں مٹ جائیں گے, یہ اپنی جگہ ہیں اور یہ ہو رہے ہیں اور تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، تمہاری اس غفلت کو دور کرنے کا سامان کر دیا گیا، تمہیں پیش بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ پوزیشن ہے اور یہاں تمہارا ریکارڈ تیار ہے. اس کے بعد اگر انڈے بن کر اپنی جگہ یہ فیصلہ کرو کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا، تو اس سے کچھ واقعات اور حقائق نہیں بدل رہا.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ ٹیپ ریکارڈ کو ایک فرشتہ تصور کرتے ہیں؟ بس یہ میرا خیال ہے کہ کسی شخص کی بات سنتے ہوئے سوچنے کا کام کانوں کے حوالے کرنے کے بجائے دماغ سے سوچنا چاہیے. میری مراد یہ تھی کہ فرشتوں کے ریکارڈ کرنے کے متعلق آدمی لازماً یہی نہ سمجھے کہ وہ ایک کاپی ہوتی ہے کہ جس کے اندر قلم سے وہ بیٹھ کر لکھتے ہیں، بلکہ ریکارڈ کرنے کی بے شمار شکلیں ہیں جو ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. ایک بڑی کروڈ فارم جو خود انسان کے ہاتھ میں، میں نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ خود انسان قادر ہو گیا ہے اس یہ ٹیپ ریکارڈ بنانے پر، اس طرح سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اس ذرا سی پٹی پر آدمی کی پوری آواز. یہی نہیں کہ اس کے الفاظ بلکہ اس کی آواز، اس کا لہجہ آپ سنیں تو پہچان لے گی اپنا کہ یہاں تک محفوظ ہو جاتا. تو اللہ کے فرشتے کس طرح سے ریکارڈ کر رہے ہوں گے، ایک ایک ذرے کے اوپر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس دروازے کے اوپر ریکارڈ ہو رہا ہوگا، اس دیوار پر، اس چھت پر، اس زمین پر، اس چٹائی پر، ہمارے کپڑوں پر، کس کس چیز پر ریکارڈ ہو رہا ہوگا. ہم دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے مرنے کے فوراً بعد سلسلہ جزا و سزا شروع ہو جاتا ہے یا قیامت کے بعد؟ اصل میں تو جو جزا و سزا ہے وہ قیامت کے روز اللہ کی عدالت قائم ہونے کے بعد اور یہ فیصلہ ہونے کے بعد کہ کون جزا کا مستحق ہے اور کون سزا کا مستحق ہے، یہ تو فکر ہو. لیکن جس وقت آدمی مرتا ہے، مرنے کے وقت سے یہ فیصلہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی خدا کے ہاں مجرم کی حیثیت سے آ رہا ہے یا ایک نیکوکار مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے. یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو مجرم ہو اور وہ جب حکومت اس کو لے جاتی ہے تو کہاں لے جاتی ہے؟ پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور حوالات میں لے جا کے بند کرتی ہے. ذرا حالے کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ یہ مجرم ہے، ابھی کسی عدالت نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ اس نے واقعی فلاں جرم کیا اور یہ سزا کا مستحق ہے، لیکن جس وقت مجرم کی حیثیت سے وہ گرفتار ہوتا ہے اسی وقت اس کے ہاتھ میں کڑی ڈال دی جاتی ہے اور پولیس کے حوالے وہ کیا جاتا ہے، پولیس اس کو لے کر جاتی ہے اور حوالات بھی بند. یہ بھی ایک نوعیت کی سزا ہے اور یہ عدالت قائم ہونے سے پہلے والی. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نیک ہے تو یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ یہ کس درجے کا نیک ہے اور کیا اس کو جزا دی جائے، لیکن موت کے دروازے سے گزرتے ہی جب اللہ تعالیٰ کے یہاں وہاں پہنچتا ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کہ پولیس کے حوالے تو نہیں کیا جائے، اس کی اسکڑی تو نہیں ڈالی جائے گی، حوالات میں تو بند نہیں کیا جائے، اس کو لے جا کر بارہ مہمان خانے میں اتارا جائے گا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ عدالت میں اس کا فیصلہ ہو. تو یہ ایک نوعیت کی سزا ہے جو کیس بھی شروع ہو جاتی ہے، عدالت کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے. کسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی رگے گردن کے قریب ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کون آدمی نیک ہے اور کون آدمی بد ہے، کون آدمی اچھے خیالات رکھتا تھا، کون آدمی برے خیالات رکھتا تھا، اور ہمارے فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. تو فرشتوں کا ریکارڈ جو ہے وہ تو عدالت کے وقت کام آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست علم جو ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو آیا حوالاتی کی حیثیت سے بھیجا جائے یا اس کو مہمان کی حیثیت سے وہاں. یہی عذاب برزخ اور ثواب برزخ کی حقیقت ہے. یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کو قبول کرے، اسلام پر ایمان لائے اور کتاب کی زندگی بسر کرے، اور مومن اس شخص کو کہتے ہیں جو ان حقائق کو مان لے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا یا اللہ کی کتاب نے پیش کیا. یعنی ایمان مان لینے کا کام ہے, نام ہے, اس نام مان کر اطاعت کرنا, اس کے اندر ماننا اور اطاعت کرنا دونوں چاہیے. یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے دل و دماغ پر ہر وقت برے کاموں کی طرف رغبت رہتی ہے, اس وقت بھی نیکی کی طرف دھیان دیتا ہوں جب شیطان حاضر ہو جاتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اس کے سامنے اپنی جواب دہی اور ذمہ داری کا احساس زندہ کرنے کی اور تازہ رکھنے کی کوشش کریں, اس کے سوا اور کوئی ذریعہ شیطان کے پھندے سے نکلنے کا نہیں. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا چار مرتبہ شیطان کے پھندے کے میں پھنس جانے سے مایوس نہ ہو, ہمت نہ ہو, برابر کوشش کریں کہ اللہ کے خوف کی بنا پر رجسٹ کریں شیطان کی ترغیبات کو, اور اگر رجسٹ نہ کر سکیں اور کسی وقت ڈھیل پڑ جائے اور اس کے پندے میں پھنس جائے تو پھر تازہ کرنے کی کوشش کریں. یعنی ایک مسلسل جد و جہد, ایک مسلسل کٹمکٹ جاری رہے, اس پہلوان سے برابر لڑن کرتے رہیں, دس مرتبہ پچھاڑ دے تو پھر اٹھ کر لڑیں. یہ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ نیکی کی بات یاد نہیں رہتی لیکن بری بات پانچ پانچ سال گزرنے پر بھی یاد رہتی ہے. کوئی ایسی ترکیب بتائیے جس سے میری عاقبت سدھر جائے. کوئی ترکیب ایسی باہر سے نہیں بتائی جا سکتی, اپنے اندر ہی آپ مسلسل کشمکش اور کوشش کریں. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس سے اگر وہ کوشش کرے تو جس چیز کی طرف بھی اپنا وہ دھیان لگا. اگر ایک آدمی گاما بننے کی کوشش کرتا ہے تو گاما بن جاتا ہے. مسلسل ورزش کیجئے, مسلسل محنت کیجئے تو آپ ایک زبردست پہلوان بن سکتے ہیں. اگر ایک آدمی اعلیٰ درجے کا سائنٹسٹ بننے کی کوشش کرے تو بن سکتا ہے, اس کے لیے مسلسل قیام جد و جہد کریں. تو آدمی کو خود اس کے اندر اللہ نے وہ ذرایا دیا. مسلسل کوشش کرنی چاہیے آدمی کو کہ اپنے اندر سے اگر وہ خود محسوس کر رہا ہے, خود اس بات کا احساس رکھتا ہے, اور یہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ایک بری حالت میں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کیچڑ کے گڑے میں آپ گر گئے ہوں تو آپ مسلسل جد و جہد کریں گے اس سے نکلنے کی. یہ نہیں ہے کہ اگر دو مرتبہ آپ نے کوشش کی اور پھسل کر نیچے گر گئے تو پھر آپ وہیں لیٹے رہیں گے. نہیں, مسلسل جد و جہد کریں گے. تو اسی طرح سے آپ کو برابر جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے یہاں تک کہ آپ حالت ہونے کی. یہ احسان لکھا ہے کہ سنا ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں ہوتی. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں ہوتی. یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے, اس مسجد میں جس میں لوگ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں اور جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. بعض فقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ جنازے میں سے کوئی چیز ٹپک کر مسجد کو گندا کر دے, کیونکہ مرغے کے اندر سے باوجود اس کو نہلا دیے جائے, بعض اوقات کچھ نہ کچھ رشتہ رہتا ہے کوئی رتوبہ, تو اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے. اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ کوئی چیز گرے گی نہیں تو پڑی جا سکتی ہے, لیکن اس بات کو تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ حرام ہے, اگر پڑی جائے گی تو نہیں ہوگی, ہو سکتی ہے. بحث یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ ایک الگ جگہ مقرر کر دی جائے نماز جنازوں کے لیے اور وہاں پڑھ جائے. یہ آگے وہ کچھ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی مسجد کی پچھیت میں کھڑکی محراب کے اندر لگوا کر جنازے کو مسجد کے باہر کھڑی کر کے سامنے رکھ کر مسجد کے اندر امام اور مقتدیوں کا نماز پڑھنا بھی درست ہے. آخر اس قدر لمبے چوڑے تکلفات کی حاجت کیا ہے کہ ایک محراب میں کھڑکی بنائی جائے اور باہر جنازہ رکھا جائے اور اندر کھڑے ہو کر پڑھا جائے؟ کیا خدا کی زمین اتنی تنگ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی میدان نہیں ملتا؟ تو اتنے تکلفات کیے ہیں. یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں کسی بھی حالت میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز جنازہ ممنوع نہیں ہے, حرام نہیں ہے, لیکن عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں, لیکن ممنوع نہیں ہے. حضرت عائشہ نے خود نماز جنازہ پڑھی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ حضرت عائشہ نے مسجد نبوی میں اسی لیے منگوایا تھا تاکہ وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہو, اور مسجد نبوی میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ پڑھا گیا. ان معاملات میں جو بحث ہوتی ہے فقہا کے درمیان وہ اس لحاظ سے نہیں ہے, اور ظاہر بات ہے کہ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا امام جب ایک چیز کے متعلق جواز کا قائل ہے تو ہم اس کے جواب میں کہیں کہ نہیں بالکل حرام میں پڑی جائے گی تو ہوگی نہیں. اس وجہ سے نماز جنازہ تو ہو سکتی ہے. اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی جہاں اس طرح کے اختلافات ہیں فقہا کے درمیان, تو اس کو اس معنی میں نہیں لینا چاہیے کہ ایک وقیع کے قول پر عمل کیا جائے گا تو بالکل حرام ہونا جائے گا, گناہ ہو. وہ صرف یہ ہے کہ بہتر کیا, صحیح طریقہ کیا.